من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فقال الله سبحانه وتعالى: وإن تعودوا نعمة الله إلا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. بیٹھ جائیں بھائی، جو بھائی جہاں کھڑا ہوا ہے وہیں پر بیٹھ جائیں. بہت قیمتی وقت ہے، آج جمعہ کا مبارک دن ہے، یہاں سر کے بعد کا وقت ہے، بہت اثر کے بعد کا وقت، بہت قیمتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو مجھے فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصے میں تیری کفالت کروں گا. دوست بزرگوں، زندگی قیمتی، پھر اثر کے بعد کا وقت قیمتی، پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے. اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. لیکن دوستو بزرگوں، یہ وقت جب بہتر بنے گا، جب ہم اس وقت کو بہتر بنائیں گے، نہیں تو یہ وقت تو گزرنے کے لیے ہے، گزر رہا ہے. کس کی کتنی زندگی گزر گئی یا نہیں کو معلوم ہے، باقی کس کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اس لیے سورج جب روزانہ نکلتا ہے تو وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ابن آدم، تجھے جو عمل کرتا ہو کر لے، آج کے دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا. جو سال گزر گیا، جو مہینہ گزر گیا، جو دن گزر گیا، اب تو وہ کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آئے گا. اس لیے ہم اپنی زندگیوں قیمتی بنا لیں. دوستوں بزرگوں، زندگی قیمتی بنتی ہے انسان کے اعمال سے، عمل سے انسان کے بندے بگڑنے کا تعلق ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خامی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انسان کے بندے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ انسان کے بندے اور بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. اور اعمال وہ کہلاتے ہیں جو 24 گھنٹے انسان جو کام کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کھا رہا ہے، سن رہا ہے، پہن رہا ہے، اوڑھ رہا ہے، کما رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، چل پھر رہا ہے، یہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں جو اس کے بدن سے نکل رہے ہیں. یہی اعمال، یہی کام عمر بھی کرتے ہیں اور یہی کام سلمان بھی کرتا ہے.
السلام علیکم.
فرق اتنا ہے ان کے اور ہمارے کرنے میں کہ ہمیں تینوں کا طریقہ بتلایا گیا ہے. نمسکار لکم فی رسول اللہ حسن حسنا، ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ، بہترین ہمارے کہ ہمارا اوڑھنا، بچھونا، چلنا، پھرنا، کمانا،
خرچ کرنا، شادی کیا، زندگی کے مطابق ہوگی. یعنی
جس کے جتنے
احباب
اس طریقے کے مطابق ہوں گے تو اللہ کیا اس کی قدر و قیمت ہوگی، اللہ کیا اس کی حیثیت ہوگی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اعمال کی طرف رغبت دلائی، اعمال کا شوق پیدا کرایا اور اعمال کی قدر و قیمت اندر اتاری اور مثالیں دے دے کر آپ نے سمجھایا تاکہ ہم یہاں ہو، جس حالت میں بھی ہو، کما رہے ہوں، خرچ کر رہے ہوں، دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہوں، ہم یہ نکل رہے دیکھے کہ میرے بدن سے نکلنے والے اعمال کیسے نکل رہے ہیں. آپ نے مثالیں دے دے کر اپنے صحابہ کو سمجھایا تاکہ عملوں کی طرف سے فکر مند ہو اور اعمال صحیح کرے، کیونکہ عمل ہی پر انسان کا دار مدار ہے. آپ نے ایک مرتبہ مثال دے کر پوچھا کہ جانتے ہو تمہاری مثال، تمہارے مال کی، اعمال کی، اہل و عیال کی مثال کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے ایک آدمی کے 3 بھائی ہوں اور اس آدمی کے اوپر موت کا وقت قریب آوے تو ان 3 بھائی میں سے ایک بھائی کو بلا کر یہ پوچھے کہ بھائی تم دیکھ رہے ہو میرے اوپر کیا مصیبت آ رہی ہے، دنیا سے میں جا رہا ہوں، آخرت کا سفر تیار ہے، اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں، جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا، تیری ایمانداری کروں گا، تیری خدمت کروں گا، اور جب تیرا استقبال ہو جائے گا تو تجھے نہلاؤں گا، کپڑاؤں گا، دفناؤں گا، اور تیرے مرنے کے بعد لوگوں میں تیرا ذکر خیر کروں گا، تیری تعریفیں کروں گا. آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے گھر والے ہیں. اب دیکھو کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر والے کچھ دن روتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، کفایت بیان کرتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد پھر بھول جاتے ہیں, پھر آدمی کو یاد دلانا پڑتا ہے چچا بھی تھے, تایا بھی تھے. پھر دوسرے بھائی کو بلا کر یہی پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تیرا واسطہ تو زندگی تک کا ہے, جب تک تیری سانے چل رہی ہے اس وقت تک تجھے مجھ سے جتنا نفع اٹھانا ہے, فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لے, کہ جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو تو دوسری طرف جائے گا, پھر دوسری طرف جاؤں گا, میرا راستہ الگ ہوگا, تیرا راستہ الگ ہو جائے گا. آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کا مال ہے جو یہی ساتھ چھوڑ دے گا. دیکھو آپ کو ایک چیز انسان میں ساتھ ہی جاتی ہے, اگر انگوٹھی پہن رکھی اور انگوٹھی نہیں نکلتی تو اس کو بھی کاٹ کر نکال لیتے ہیں. کفن بھی اس لیے پہنا دیا جاتا ہے کہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے, بے حرمتی نہ ہو جائے, بے پردگی نہ ہو جائے, تو قبر میں جا کر وہ بھی سر رکھ کر ختم ہو جائے. کل قیامت کے دن ہر آدمی اپنے قبر سے ننگا اٹھے گا, جس طرح دنیا میں ننگا آیا تھا آپ نے فرمایا اس کا مال ہے جو یہی ساتھ چھوڑے گا. تیسرے بھائی کو بلا کر یہی پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں, جب تک دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا, جب تیرا انتقال ہو جائے گا اور تو قبر میں پہنچے گا اور منکر نکیل اس سے سوال کریں گے تو ان کے سوالوں کا جواب میں دوں گا تیرے طرف سے, اور جب کر کو تیرے نام اعمال ملیں گے تو تیرے نام اعمال کی تراز میں بیٹھ جاؤں گا اور خوب کوشش کروں گا اس کو بدنی کرنے کی, اس کو بھاری کرنے کی, اس کو جھکانے کی, اور میں تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کرا دوں. آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کے اعمال ہے. پھر آپ نے پوچھا بدلاؤ کون سا بھائی کار آمد ہوا؟ کہا بنارس کے رسول اللہ پہلے دو تو بیکاری ثابت ہوئے جو یہی ساتھ چھوڑ دیں گے, کام آنے والا تو یہی ہے جو آخر تک ساتھ نبھائے گا. اس لیے دوستوں بزرگوں ہمیں سب سے پہلے اپنے عملوں کی طرف سے فکر مند ہونا ہے کہ ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں, اور اعمال کا دار و مدار انسان کے یقین کے ساتھ ہے کہ جیسے اس کے اندر کا یقین ہوگا بدن سے نکلنے والے اعمال کے اعتبار سے ہوں گے. اگر اندر یقین بنا ہوا ہوگا اللہ سے ہونے کا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس طریقے پر چلنے کا, کامیابی کا یقین بنا ہوا ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے, اور اگر یقین خدا کا خاصا بگڑا ہوا ہوگا غیر سے اسباب سے ہونے کا یقین, غیر سے ہونے کا یقین ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے. تو بنیادی طور پر ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان پر محنت کرنی, اپنے یقین پر محنت کرنی کہ ہمارے بدن کا ہمارے اندر کا یقین بدل جائے, ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا ہو جائے کہ یہ ایمان کہ یہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت پر عمل فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. یہ سب سے بڑی اتنے کی نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہے, انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں. کتنے انعامات ہیں کہ قرآن پہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے. اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے والوں پر, قدم قدم پر, ساتھ ساتھ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں. اور ایک ایسی نعمتیں دوستوں بزرگوں, اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت میں تو کوئی نعمت ہے. اس لیے کہ نعمت کی قدر آدمی کو جب ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے, جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا, لیکن جب چلی جاتی ہے ہاتھ سے کہ جب اس کی نعمت جب قدر کا پتہ چلتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی نعمت ہاتھ میں کھوئی ہے, کوئی آدمی آنکھوں سے معذور ہو جائے تو پتہ چلے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت, صحت خراب رہنے لچن لگے تو پتہ چلے صحت کتنی بڑی نعمت. اس لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کی قدر کرو, پانچ چیزوں سے پہلے پہلے اس میں پوری زندگی آ گئی, پوری 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 زندگی آ گئی. کہ پانچ چیزوں کی قدر کرو پانچ چیزوں سے پہلے پہلے, کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے پہلے, جوانی قدر جوانی کی عبادت, جوانی کے بعد اللہ کا مقبول ہے, اللہ کا اس کی قدر و قیمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آزاد کے فضل ہوتے ہیں, آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے, اور خواہشوں کو قربان کر کر یہ آدمی اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں, اس کے دین میں, اس کے راستے پر اپنی جوانی لگاتا ہے تو ایسی جوانی کی عبادت اللہ کے قبول ہوتی ہے. اور اسی لیے کل حرض کے سائے میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا. اور مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے پہلے, یعنی مال دیا ہے کہ صدقہ کریں, خیرات کریں, یتیموں پر, مسکینوں پر, بیواؤں پر اللہ کے راستے میں خرچ کریں. ہاں, کہ پھر حالات آ جاتے ہیں تو کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں. جیسے حالات چل رہے ہیں اس وقت, کہہ رہا بھی پریشان ہے کاروباری اعتبار سے, کہ پہلے اللہ نے دے رکھا تھا اور نہ حالات آئے ہیں تو ہمارا بھی پریشان ہے. پہلے یہ کام کر سکتا تھا, آپ نہیں کر پا رہا ہے. تو مالداری کی قدر تندرستی سے پہلے پہلے, اور خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے پہلے. خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ کے راستے میں ہم لوگ نکلتے ہیں جلدی چار مہینے کے لیے, یہاں تو ماشاء اللہ سات مہینے کی, چار سال کی بھی جماعتیں ہوتی ہیں. تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی, جب امام نے اللہ اکبر کہا اس کی وقت یہ بھی نماز میں شامل ہو گیا. کہ 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو, تو اللہ کی طرف سے دو بڑے پروانے اس کو ملتے ہیں. بڑے پروانے, ایک جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نکام سے بری ہونے کا. یہ دو بڑے پروانے اس کو ملتے ہیں جو 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو. تو اس حدیث پر عمل کرنے کا اللہ کے راستے میں نکل کر بہترین موقع ہوتا ہے. کہ میں نے مثال کے طور پر یہ کہا نا, خالی اوقات کی قدر مشغولی سے پہلے پہلے. میں نے مثال کے طور پر کہا کہ ہم نے وقت کو فارغ کیا ہے, نہ گھر ہے, نہ کاروبار ہے, نہ بیوی بچے ہیں, نہ دو صحباب ہیں, نہ کسی کی خوشی میں جانا, نہ کسی کی غمی میں جانا, کہ ہر وقت مسجد ہی میں رہنا ہے. گشتوں کے لیے, ملاقاتوں کے لیے گئے, پھر مسجد میں کھانا پینا, سونا اٹھنا بیٹھنا. اس حدیث پر عمل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے. خالی اوقات ہم نے وقت کو فارغ کیا ہے. اگر اس حدیث پر یہاں عمل نہ ہوا تو گھر جا کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا کہ وہاں مزدوری کا وقت ہو گیا. گھر ہے, کاروبار ہے, بیوی بچے ہیں, کسی کی خوشی میں جانا ہے, کسی کی میت میں جانا ہے. کہ اگر عمل کرنا بھی چاہے 36 دن تک پڑتا رہا, ایک دن چھوڑ گئی کہ اس مسئلے سے تو محروم ہو گیا. تو خالی اوقات کی قدر کرو مجبوری سے پہلے پہلے, اور زندگی کی قدر کرو کہ موت سے پہلے پہلے. یہ 5 چیزیں بدلیں, زندگی کی قدر, موت سے پہلے پہلے. میں نے کہا انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں, لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے. اس لیے کہ آدمی خدا نہ خواستہ اگر ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا, آخرت میں اپنی جان کی فدیے میں دنیا کا سارا سونا چاندی بھی دے دے گا, جب بھی آخرت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں برآمد کروائی. لیکن دوستوں بزرگوں, جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے, بغیر مجاہدے کے, بغیر قربانی کے ملتی ہے, آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے. بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے, جس چیز پر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے, جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے, تو اس کی قدر و قیمت آدمی کے اندر ہوتی ہے. ایمان, یہ ایمان ہمیں وراثت میں مل گیا ہے, تو اس لیے ہمارے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت کر رہے ہیں. خاندان مسلمان, دادا باپ مسلمان, ہم مسلمان ہیں, گھر میں پیدا ہوئے, الحمد للہ ہم بھی مسلمان. لیکن حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی اور ایمان والے کی قدر و قیمت بتلائی, تاکہ ہم جہاں ہو ایمان کی طرف سے سب سے پہلے فکر مند ہوں. کیا قدر بتلائی؟ یہ قدر بتلائی کہ جب تک ایک بھی ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا, کہ اللہ تعالیٰ اس تازہ زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والے کی وجہ سے. کہ ہماری قدر ہے اللہ کے یہاں, کہ اگر دنیا میں کوئی نہیں رہا اللہ اللہ کہنے والا, پھر چاہے دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہو, کہ اللہ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ اس کو ختم کرے گا. اس کا وجود ہی ایمان والے کی وجہ سے. یہ قدر بتلائی. اور قیمت کیا بتلائی؟ اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے گئے, تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت برآمد فرمائے گا. اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا, جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا, کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی. تو یہ اجتماع کا ہونا اور یہ چلے 4 مہینے میں نکلنا, یہ اسی لیے ہے تاکہ ہمارے اندر اپنے ایمان کی کمزوری کا ہمارے اندر احساس پیدا ہو, اپنے دین کی کمزوری کا احساس پیدا ہو. آدمی کے اندر جب کسی چیز کا کمزوری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے, جب کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے, تو کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی, آدمی خود ہی اس کی فکر میں لگتا ہے. کسی کو جیسے ہمارے اندر دنیا کمانے کا ایک احساس ہے, دنیا کے نفع کا, دنیا کا نقصان کا ایک احساس ہے,
तो किसी को कहने सुनने की जरूरत नहीं होगी कि चल आपने दुकान नहीं खोली थी तो आज तो खोल लीजिए, कल काम पर भी गए थे तो आज तो चले जाइए, अगर बीमार भी होगा तो किसी फिक्र में होगा किसी तरह अच्छा हो जाओ और जल्दी जल्दी ड्यूटी पर पहुंच जाओ दुकान खोलेंगे। एक एहसास अल्लाह करे ये एहसास हमारा दीन के अतबार से हो जाए, ये एहसास हमारे अंदर ईमान से एतबार ईमान से हो जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के अंदर इस ईमान को भरा था, इस ईमान की कदर कीमत को उतारा था, इसलिए सहाबा ने इस ईमान के लिए हर तकलीफ को हर मुसीबत को हर परेशानी को बर्दाश्त किया और जो चीज ईमान के मुकाबले पर आई है उसको भी कुर्बान किया है। क्योंकि आदमी के अंदर जब किसी चीज की कदर कीमत उतर जाती है तो आदमी उसके लिए अपनी सारी चीज झोंक देता है, अपनी जान अपना माल अपना वक्त और उसके लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसकी कदर कीमत आदमी के अंदर उतर जाती है। सहाबा के अंदर ईमान की कदर कीमत कि बड़ी बड़ी तकलीफें बड़ी बड़ी मुसीबतें कि वो आई है और उनको बर्दाश्त किया है, ऐसी ऐसी मुसीबतें हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर हम अपने ईमान को सहाबा के ईमान के मुकाबले में रखकर देखें तो अभी हमें पता चले कि हम ईमान के अतबार से कितने कमजोर हैं। एक सहाबी अल-खत्ताब बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا ایک مرتبہ کہ اے خباب ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہے، جو حالات جو پریشانیاں جو مصیبتیں تم نے ایمان کی وجہ سے برداشت کی ہے ذرا ان کی تفصیل تو بتلاؤ۔ آپ نے فرمایا آپ ذرا میری کمر دیکھیں، جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا خباب ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے۔ خطاب نے فرمایا ہاں امیر المومنین مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر کسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے میرے خون سے وہ آگ بجھتی تھی۔ دین کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے ایک عورت کے غلام تھے، جب اس کو یہ پتا چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو ڈانپ دیتی تھی۔ تکالیف کو برداشت کرنا آسان ہوا اور پھر اتنا ہی نہیں جب فتوحات کا دروازہ کھلا، اس لیے کہ مومن کی علامت بتلائی گئی ہے کہ مومن جو کام کرتا ہے، نماز پڑھی ہے روزہ رکھا ہے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کی کڑوی کسیلی برداشت کی ہے، سردی گرمی برسات برداشت کی ہے، بھوک آگے پیچھے آرام آگے پیچھے کیا ہے، قربانی دی ہے، کہ مومن جو عمل کرتا ہے کہ وہ اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا، وہ ایمان والا نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہاں جو ملے گا وہ وقت بھی ملے گا اور تھوڑا ملے گا، آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقت کے موت تک، اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ دنیا سے بہت زیادہ ملے گا اور ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ تو مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا، اور جو بھی کام کرتا ہے جو بھی نیک عمل کرتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی خوش ہے نہیں خوش ہے، کیا اس کی پرواہ اس کو نہیں ہے، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گے وہ جس طرح راضی ہوگا اس طرح میں عمل کرنے کو تیار ہوں۔ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ابوذر اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، میں شادی ایسے کروں گا تو خاندان کیا کہے گا، میں اس طرح زندگی جتنا گزاروں گا تو خاندان کیا کہے گا، کہ نہیں مجھے دیکھنا ہے جیسے میں نے کہا شروع میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ کہ جیسے نبی کی زندگی ہے، آپ نے ہر ہر موقع کی دعا ہر ہر موقع کی طریقہ بتلایا ہے، کہیں گنجائش نہیں انگلی رکھنے کی کہ اس کا طریقہ میں دین میں نہیں مل پایا۔ مومن جو عمل کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، کوئی کچھ کہتا رہے کہتا رہے۔ ایک مرتبہ حضرت جی مولانا نام لکھن صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ کے سفر پر تھے تو لندن میں ایئرپورٹ پر جماعت سے نماز پڑھنے لگے، جماعت سے نماز ہونے لگی تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ یہاں جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں کے لوگ ذرا اچھے نہیں سمجھتے اس کو، یہاں کے لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت فرمایا کہ پڑھتے ہیں تو یہاں کے لوگ کیا کہیں گے اور اگر نہیں پڑھیں گے تو اللہ کیا کہے گا، اس کو بھی تو جواب دینا ہے۔ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، میں نے تو جو ایمان والا جو عمل کرتا ہے وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا آخرت میں چاہتا ہے۔ اس لیے جب فتوحات کا دروازہ کھلا
صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا ہی میں تو نہیں مل رہا ہے, دنیا ہی میں تو نہیں مر رہے ہیں. یہ حضرت خباب جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو یہ اس وقت یہ فرمایا کہ تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے. تو کیسی قربانی, اور پھر قربانی بھی کہ ایمان کے مقابلے پر جو چیز آئی ہے کہ بادشاہت آئی ہے تو بادشاہت کو قربان کیا, مال آیا ہے تو مال کو قربان کیا, کہ ہر چیز کو قربان کرنے کو تیار. یہ جس سے ہم دوست بزرگ کو سنتے رہتے ہیں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر, لیکن سننا سنانا اصل نہیں ہے, بلکہ سننا سنانا تو اس لیے ہے تاکہ یہ چیز اندر اترے, اندر اترے گی تو عمل کی توفیق ہوگی, اور اندر اترتی ہے تو پھر عمل کی توفیق ہوتی ہے. ایک صحابی حضرت اللہ ابن عزافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور قید کر کر ان کو بادشاہ کے سامنے لائے. بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانی کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دے دوں گا, آدھی سلطنت میں تم کو دے دوں گا. وہ صحابی انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینے کو تیار ہے, اور مجھ سے میرے نبی نے کیا کہا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے جائے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے دس گنی بڑی جنت برآمد فرمائے گا. کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں, کہا آدھی بادشاہ پورے ایمان چھوڑنے پر, اور کہا رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچانے پر کہ دس گنی بڑی جنت. تو اسی وقت جواب دیا آدھی بادشاہ نہیں, اگر پوری بادشاہ دے, اور پوری بھی نہیں عرب کی جتنی بادشاہ دے سب کی سب دے, جب بھی میں پلک چمکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں. قربانی ایمان کے مقابلے پر آئی ہے, قربانی دی ہے, اور پھر اتنا ہی نہیں ادھر نہیں مانتے تو چھوڑ دیا کہ چلے جاؤ اپنے گھر, نہیں پھر دوسری چیز دھمکی. دھمکی تو کیا, اصل تو دوستو بزرگو حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے, اور یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے. علی فلام ایمان کی بدنا جو یوں طرف ہوئے بننا وہ ملا یوں کروں, قرآن پوچھتا ہے کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ تم آپ سے ایمان والے ہیں تو تم آزمائی نہیں جاؤ گے. نہیں, آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے. حالات آتے ہیں تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا, بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے, توبہ استغفار سے, اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتا ہے. کہ جب توبہ استغفار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حالات کو پلٹ دیتے ہیں. اس لیے کہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے, بلکہ حالات کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے, اور اللہ کے فیصلے ویسے ہوتے ہیں جیسے انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں. اگر اللہ ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں, اس کو راضی کرنے والے ہیں, تو پھر اللہ کی طرف سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو انسان کو خوش کریں گے. اور اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں, اس کو ناخوش کرنے والے ہیں, تو اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں ناگوار گزریں گے. سبق چل رہا ہے, چاروں طرف حالات ہیں, پوری دنیا میں حالات ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ حالات کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال خراب ہیں, اعمال خراب ہیں, ماحول خراب ہے, اعمال خراب ہے, ماحول خراب ہے. اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اندر کا یقین خراب ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان والا حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا, بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے کرتا ہے, توبہ استغفار سے کرتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط شادی ہوئی, قحط پڑا, اور ایسا قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے. حضرت عمر نے شام سے اور مصر سے ادھر ادھر سے غلے منگائے, غلے آیا تو ختم ہو گئے, لیکن قحط شادی ختم نہیں ہوئی. ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا, خالی ہڈی ہڈی, ایسا قید. وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے, خواب زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا, اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا, تجھے کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے, اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے, اور جا کر اپنے خواب کا تذکرہ کیا, اپنا قصہ سنایا. حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا. مشورے میں خیر ہوتی ہے کہ جو آدمی چین کا دنیا کا کوئی بھی کام مشورے نہ کرتا ہے وہ نامرادی رہتا.
مشورے بخیر ہوتی ہیں. اور مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے والے ان کو جمع کر کے بعد یہ خواب سنایا. مشورے میں یہ بات آئی کہ امیر المومنین جہاں سے بارش رکی ہے ہم اسی کی طرح رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم غلے منگا رہے ہیں شام سے مصر سے ادھر ادھر سے, اور قید سالی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے. کہ ہاں یہ چوک ہو رہی ہے, فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی. کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے ہو رہا تھا کہ بجائے حالات ختم ہونے کے اور پڑھ رہے تھے, کہ جب حالات کا مقابلہ کہ توبہ استغفار سے کیا اللہ تعالی نے حالات پلٹ دیے. آج بھی دوست بزرگوں جو اس وقت چاروں طرف حالات ہیں ان کا واحد علاج یہی ہے کہ ہر آدمی اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے, ہر آدمی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے, ہر آدمی پوری امت کی طرف سے اللہ سے معافی مانگے. ٹھیک ہے, اس کام کو چھوڑنے میں اپنے مقصد زندگی کو چھوڑنے میں پوری امت بے وقت گنہ گار ہے. کہ ہم جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا, جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے تھے, کہ ہم نے اس مقصد کو بلا دیا ہے. ہاں اللہ نے ہمیں مقصد کے لیے پیدا کیا تھا. ابا آصف تو منوا خلقناک ماں بس ہوں تک میں لینا رات میں جاؤں, یہ گمان کرتا ہوں کہ تم کو یہی بیکار پیدا کیا گیا ہے. کہ نہیں, بیکار نہیں پیدا کیا گیا, ہمیں تو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا تھا, عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. ماں خلق الجن والانس الا لیعبدون, کہ میرے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو عبادت خالی نماز پڑھنا نہیں ہے, عبادت خالی روزہ رکھنا نہیں ہے. آج یہ تصور خالی نماز پڑھنے تک رہے گی عبادت کر رہے ہیں اللہ کی, کہ نہیں, عبادت تو ہر وہ عمل عبادت اور دین بنے گا جو عمل ہمارا نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا. جو چیز ہماری نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی وہ چیز ہماری عبادت بنے گی, دین بنے گی. اور جو چیز ہماری نبی کے طریقے سے ہٹی بھی ہوگی, وہ چاہے کتنی بڑی سے بڑی چیز ہو, کہ اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر رہے تو وہ عبادت بھی عبادت نہیں رہے گی. نماز آدمی پڑھ رہا ہے, نماز کتنی اونچی عبادت ہے کہ آدمی سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے سجدے میں, سجدے کی حالت میں اللہ کو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. کتنی بڑی عبادت کہ اللہ نے سارے احکامات تو دنیا میں اتارے اور جب نماز دینے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے اپنے پاس بلا کر نماز دی. اور نماز اتنی اونچی عبادت, صحابہ فرماتے ہیں ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی ہوئی جتنی نماز کے آنے پر ہوئی, کہ ابھی ہمارا کوئی مسئلہ اٹکے گا دو رکعت پڑھ کر اللہ سے اپنے مسائل پڑھ کر آئے گی. اتنی اونچی عبادت. لیکن اگر وہ نماز اگر وہ بھی نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہوئی تو وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے. آپ نے ایک صحابی کو تین مرتبہ واپس فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. کیونکہ حکم ہے سلو کمار آئی کہ بولی اسلی, یہ خالی نماز کے لیے نہیں ہے, پوری زندگی کے لیے ہے کہ زندگی ایسے گزارو جیسے مجھے دیکھا ہے گزارتے ہوئے. آپ نے پھر اپنے بعد نمونے تیار کیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شکل میں. جو بھی ایک صحابی کی بھی ابتدا کرے گا کہ وہ ہدایت کو پا جائے گا, یہ فرمایا نبی نے ان کو لیا. جو بھی ایک کی بھی ابتدا کرے گا وہ ہدایت کو پا جائے گا. نمونے بنائے, نمونہ نبی سے ہے, نبی نے اپنے سامنے نمونے بنائے صحابہ کو. یہ فرمایا سلو کمار آئی کہ مجھے سلی, کہ نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو. حدیث پاک مفہوم ہے کہ وہ نماز جس کا وضو رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو, کیا مطلب اچھی طرح نہ, یعنی نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو, تو وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں, وہ نماز بدعا دیتی بھی جاتی ہے کہ جیسا تو نے مجھے ضائع اور برباد کیا اللہ تجھے بھی ایسا ضائع اور برباد کرے. تو جو نماز ہمارے لیے رحمتوں کا, ہمارے لیے برکتوں کا, ہمارے حالات کو صحیح کرانے کا, جو نماز ہمارے لیے دروازہ لے کر آئی تھی, کہ وہی نماز ہمارے لیے بدعا لے کے جاتی ہے پھر ہمارے مسائل کا حل کر. اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ نماز سے کامیابی کا یقین اندر سے نکل گیا, کیونکہ ایمان کمزور ہے. آدمی کو جو چیز چلاتی ہے اعمال کے اعتبار سے, کہ وہ اس کو اس کے اندر کی طاقت چلاتی ہے. آدمی اپنے اندر کی طاقت سے چلتا ہے بے اعتبار اعمال کے, جیسے اندر کی طاقت ہوگی بدن سے نکلنے والے اعمال جیسے ہوں گے. اگر اندر یقین بڑھا ہوا ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے. اللہ سے ہونے کا یقین ہوگا تو سب سے پہلے آدمی اسباب کو اختیار کرنے سے پہلے اعمال کو اختیار کرے گا. بیماری آئی ہے تو سب سے پہلے صدقہ دے گا, ڈاکٹر کے آپ بعد میں جائے گا. کوئی پریشانی کوئی حالات آئیے نماز پہلے پڑھے گا, پھر اس کے بعد دوسرا قدم اٹھائے گا. ہم نے ایک ساتھ دیکھا کہ پہلے میں پہلے جانا چاہتا ہوں تجارت کے لیے. آپ نے فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لوں. حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اعمال پر ڈالا تھا کہ پہلے اللہ سے مانگو, پہلے اللہ کی طرف رجوع کرو, پھر اسباب اختیار کرو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے کرتا ہے. تو دوسری چیز دھمکی دی ان صحابی کو کہ بادشاہ نے دیگ منگائی, دیگ منگا کر اس کے اندر پانی کھولایا, اور پانی جب کھول گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا کہ آ رہے ہیں حالات آ رہے ہیں اس کے اندر قیدیوں کو ڈالا گیا. اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ تو ایمان سے بھیجا ہو نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا. بس صحابی کہنے لگے جو تم سے ہو سکے وہ تم کر دے. بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو اس میں ڈال دو. جب لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے. اس کی اطلاع کی گئی بادشاہ کو کہ وہ تو رو رہے ہیں. بادشاہ نے بلایا پھر ان کے اوپر دسترائل کو پیش کیا. وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے. ایسے پھر رو کیوں رہے تھے؟ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک جان ہے, وہ جان اس دیگ میں ڈالی جائے گی ختم ہو جائے گی. میں تو اس لیے رو رہا تھا کاش میرے روئے میں جان ہوتی, میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیگ میں ڈالی جاتی اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا. ایک جان کا کیا قربان کرتا, ایک جان کیا قربان کرتا. کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھتا ہے عبداللہ بن جبیر سے کیا لایا تو میں کہتا ہے اللہ جتنی تم نے مجھے جانے دی تھی سب تیرے نام پر قربان کر کر آیا. دوستوں بزرگوں یہ جذبہ بنتا ہے دعوت سے کہ جب آدمی اپنی دین کو لے کر حرکت میں ہوتا ہے اور اپنے اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے, اپنے اللہ کی بڑائی کو سنتا ہے تو اس کا یقین اندر اترتا ہے. تو پھر یقین اندر اترتا ہے تو پھر جان مال اس کے نام پر لگانے کا اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور جان مال دیا وہی اسی کا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنہ, کہ اس نے تو جنت کے بدلے میں انسانوں کا جان مال خرید لیا ہے. یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ دے دیا ہے کہ استعمال کر کے لاؤ. لیکن اب جان مال اسی کے نام پڑنے لگے, اسی کے کام پڑنے لگے, باقی ہر چیز پر لگے, کتنا بڑا ظلم ہے. اس لیے دوستو بزرگو ہمیں اور یہ ساری چیزیں اندر کی کمزوری کی وجہ سے, اس لیے بنیادی چیز جو ہے ہر آدمی کے لیے ہر مسلمان کے لیے وہ اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے. اندر کا یقین بدلے گا دعوت سے, کہ جب دعوت دے گا تو پھر اندر کا یقین بدلے گا. پھر آدمی کو فکر ہوگی ہر وقت, یہ اپنے ایمان کی طرف سے 24 گھنٹے فکر مند رہے گا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہر وقت اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند رہتے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی ایمان کی طرف سے فکر پیدا ہو جاتی تھی. رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے اچانک کھڑے ہوئے کہتے ہوئے کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا, حنزلہ منافق ہو گیا. یہ کہتے ہوئے باہر نکلے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے تھے. ان سے کہا حنزلہ منافق ہو گیا. پوچھنے لگے کہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہو, کیا وجہ ہے, کیا بات ہے؟ وجہ بتلا ہے کہ جب ہم نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو اندر کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, اور جب ہم گھر میں آ جاتے ہیں تو بھی بچے پاس آ جاتے ہیں, کچھ ہنسی مذاق کی باتیں شروع ہو جاتی ہے, تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے جو نبی کی مجلس میں ہوئی. رب اللہ نے فرمایا یہ کیفیت تو ہماری بھی ہوتی ہے, چلو چل کر حضور سے پوچھتے ہیں. اسی بات پر کہ نبی کی مجلس میں کیفیت کچھ اور ہے, گھر آ کر کیفیت کچھ اور ہے, اپنے منافع ہونے کا ڈر پیدا ہوگا. میں نے کہا کہ آدمی کے اندر جب جس کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو آج اس کی طرف سے ہر وقت فکر مند رہتا ہے. ایمانی کی طرف سے فکر مند نہیں ہے, عملوں کی طرف سے بھی فکر مند ہے. دیکھیے ایمان اور ہمارے صالحہ, ایمان اور اعمال صالحہ یہ ہے دونوں چیز کامیابی کے لیے. ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں. ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہے تو پھر کل قیامت میں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. یہ اللہ غفور الرحیم ہے, وہ معاف کر دے تو اسے کون پوچھنے والا ہے. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عملوں کی طرف سے بھی فکر مند رہتے تھے. اور جس طرح ایمان کی بھی قربانی دی ہے اور ایمان کے لیے تکالیف برداشت کی ہے, اسی طرح اعمال کی طرف سے بھی قربانی دی ہے. کیسے قربانی دی ہے؟ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے باپ میں نماز پڑھ رہے تھے, گنجان باپ, بھرا ہوا باپ, اس میں نماز پڑھ رہے تھے. اچانک ایک پرندہ اندر گھسا اور گھومنے لگا. نماز پڑھتے پڑھتے اس پر نگاہ پڑ گئی اور نگاہ اس کے ساتھ گھومنے لگی. تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا, جب یہ خیال آیا کہ نماز پڑھ رہا تھا تو یہ بھول گئے کتنی رکعت ہوئی, دو آئیں کہ تین آئیں, یہ بھول گئے. سلام پھیرا, سلام پھیر کر فوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا, رسول اللہ یہ پورا کا پورا باغ اللہ کے نام پر صدقہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ باغ ذریعہ بنا ہے میرے عمل کی خرابی کا, یہ باغ ذریعہ بنا ہے میری نماز کی خرابی کا. نہ یہ باغ ہوتا نہ میں اس میں نماز پڑھتا, نہ پرندہ اندر آتا اور نہ میری نماز جیسے ہمیں باغ خراب ہوتا. پر آج مسلمانوں کیا حال ہے کہ ہم لوگ آج سب سے زیادہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں نماز کی طرف سے. حدیث میں آتا ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو مسلمان نماز نہ پڑھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خنجر مارا گیا اور آپ کے زخم ہوا اور اتنا گہرا زخم ہوا کہ آپ کو دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ بھی زخم کے راستے سے باہر نکل گیا, اتنا گہرا زخم. بے ہوشی آپ پر, ساری کوششیں کی جا رہی ہوش میں لانے کی, ہوش میں نہیں آئے. تو ایک صحابی نے کہا امیر المومنین کو نماز کے ذریعے سے ہوش میں لاؤ, تو کان میں کہا امیر المومنین الصلاۃ الصلاۃ, آپ نے آنکھ کھولی اور اس وقت یہ جملہ فرمایا, جو آپ جو مومن نماز میں پڑھے جو مسلم کے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. نماز میں غفلت ہے کی وجہ سے کہ اندر کی یقین کی خرابی کی وجہ سے. اس لیے دوست بزرگوں, دعوت کے ذریعے سے ہمیں اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے. اور دوسری چیز ہماری غفلت, جیسے یقین خراب ہے تو یقین کی خرابی کی وجہ سے غفلت بھی اندر کو بنی ہوئی ہے. ہر وقت آدمی ہر جگہ غافل ہے اللہ سے, اس کے احکامات سے, نبی کے طریقے سے. یہ غفلت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ رکھا ہے. اپنے اندر کے غفلت کو ختم کرنا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ. ہمارے بڑے تین تسبیح صبح کو, تین تسبیح شام کو دھیان سے جدھر آ کر پڑھنے کے لیے کہتے ہیں, ایک تسبیح تیسرے کلمے کی, ایک درود شریف کی, ایک استغفار کی, یہ تین تسبیح صبح کو, تین تسبیح شام کو با وضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کر. اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی لوگے تو بھی نفع سے تو خالی ہے ہی نہیں, یہ ثواب اس پر بھی نہیں جائے گا. لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی, برقرانہ ختم کر دیا غفلت کو. اس لیے دھیان سے جی لگا کر قبلے کی طرف مکر کر جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنے اندر کی غفلت ٹوٹے گی. اندر کی غفلت ٹوٹے گی, اللہ کا دھیان آئے گا تو ہر عمل میں اللہ کا دھیان آئے گا. آج تو ہماری نمازیں پوری ہو جاتی ہیں اللہ کے دھیان کے بغیر. کوئی کھیتوں میں گھوم رہا ہے, کوئی کاروبار میں گھوم رہا ہے, کوئی تجارت میں گھوم رہا ہے, کوئی کہیں گھوم رہا ہے, کوئی کہیں گھوم رہا ہے, کہ نماز پوری ہو جاتی ہے. غفلت والی نماز ہے, غفلت والی دعائیں ہیں, غفلت والی عبادتیں ہیں. اس لیے ہمیں اللہ کا ذکر کرتا ہے تاکہ اندر کی غفلت ختم ہو. کریں گے ان شاء اللہ. تھوڑا سا وقت باقی رہے گی, آج جمعہ کا مبارک دن بھی ہے, عصر کے بعد کا وقت ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا وہ رمضان کے وقت ہے, عصر کے بعد جمعے کے لیے گھڑی ہے. نبی اور یہ بھی اور پوری عمر کے لیے ہدایت کریں اور اللہ کی توبہ استغفار کریں. اللہ تعالیٰ کے عمل کرنے کی توفیق.